بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو. یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے. یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. سورہ آل عمران کی آیات 26-27 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حبیب اللہ پور احمدی. حضرت امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اس دنیا میں لوگ بے خبری اور غفلت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ عمل کرتے ہیں لیکن جانتے نہیں. جب آخرت میں پہنچیں گے تو اس وقت یقین کی منزل پر ہوں گے، لیکن اس وقت وہ جانتے ہوں گے لیکن عمل نہیں کر سکیں گے. سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں. ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے. خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. اس کے بعد آپ پروگرام صبح امید سماعت فرمائیں گے، اور پھر پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا. سامعین، جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کرے وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو، کیونکہ تمام نبیوں کی تعلیم یہی ہے، اور خوشنودی خدا کے حصول کا اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہے. تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے. سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ. غزہ میں جنگ بندی اور فلسطینی عوام کی کامیابی مزاحمت و استقامت کے زندہ ہونے اور زندہ رہنے کی واضح مثال ہے. رہبر انقلاب اسلامی کا غزہ جنگ بندی کے بعد پہلا خطاب. اگلے ایرانی سال کی پہلی ششماہی میں کوسر سیٹلائٹ کا جدید ورژن لانچ ہوگا. غزہ میں جنگ بندی کے بعد اب غرب اردن میں سینی ٹولے کی جارحیت میں شدت. غزہ میں ملبوں تلے شہیدوں کی تلاش کا کام جاری. اور ہندوستان میں خوفناک ٹرین حادثہ، 11 افراد ہلاک، کئی زخمی. اور اب خبریں تفصیل سے. رہبر انقلاب اسلامی نے غزہ میں جنگ بندی اور فلسطینی عوام کی کامیابی کو مزاحمت و استقامت کے زندہ ہونے اور زندہ رہنے کی واضح مثال قرار دیتے ہوئے اسے ایک افسانوی حقیقت سے تعبیر کیا. رہبر انقلاب اسلامی نے پیشگامان پیشرفت یا ترقی کے علمبردار نامی قومی ایونٹ کے تسلسل میں ملک میں مختلف پیداواری شعبوں میں سرگرم افراد اور اقتصادی ماہرین سے ملاقات میں یہ بات کہی. آپ نے فرمایا کہ ہم نے کہا تھا کہ مزاحمت و استقامت زندہ ہے اور رہے گی، غزہ فتح پا گیا اور مزاحمت و استقامت نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ زندہ و پائندہ رہے گی، اور جو کچھ دنیا والوں کی نظروں کے سامنے رونما ہوا وہ ایک افسانے کی مانند تھا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ اگر ہم تاریخ میں مزاحمت و استقامت کے کارناموں کو پڑھ رہے ہوتے تو ہمیں شک ہوتا اور یقین نہ آتا۔ آپ نے یہ بات زور دے کر فرمائی کہ اگر امریکہ کی فراہم کردہ سہولتیں اور اس کی مدد نہ ہوتی تو صہیونی حکومت جنگ کے ابتدائی ہفتوں میں ہی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی ہوتی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ صہیونی حکومت سے جو جرم ہو سکا وہ اس نے کیا۔ اس نے غزہ کے مختصر سے خطے میں اسپتالوں، مسجدوں، گرجا گھروں، گھروں، بازاروں اور عام اجتماعات کے مراکز سب کو تباہ کر دیا، مگر وہ اپنے اعلان کردہ ہدف یعنی حماس کی تباہی و نابودی میں مکمل طور پر ناکام رہی، اور آج وہ اسی حماس کے ساتھ جنگ بندی معاہدے کے لیے مذاکرات کی میز پر بیٹھ گئی اور خود حماس ہی کی شرطوں پر وہ جنگ بندی معاہدہ کرنے پر مجبور ہوئی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ان سب کا مطلب یہ ہوا کہ مزاحمت و استقامت زندہ ہے۔ آپ نے اس انداز میں مزاحمتی محاذ کو حاصل ہونے والی کامیابی کو سنت الہیہ کا مزداق بتایا اور فرمایا کہ جہاں کہیں بھی مزاحمت و استقامت ہوتی ہے وہاں اللہ کے نیک بندے یقینی طور پر کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اسی طرح ان دعووں پر کہ ایران اب کمزور پڑ چکا ہے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے فرمایا کہ مستقبل یہ ثابت کر دے گا کہ کون کمزور ہوا ہے۔ جس طرح صدام نے ایران کو کمزور سمجھتے ہوئے اس پر حملہ کیا اور ریگن نے اسی خیال سے اس کی خوب مدد کی، مگر آخر کار وہ دونوں اور خام خیالی میں مبتلا دسیوں اور لوگ نہ رہے، مگر بفضل خدا اسلامی جمہوریہ ایران روز بروز ترقی کی منزلوں کو طے کرتا رہا، اور یہ تجربہ خدا کے فضل سے پھر دہرایا جا سکتا ہے۔ ایرو اسپیس کے شعبے میں سرگرم ایک اسٹارٹ اپ کمپنی کے سی ای او نے اگلے ایرانی سال کی پہلی ششماہی میں کوسر سیٹلائٹ کے جدید ورژن کے لانچ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے ایوان صدارت کے شعبہ ٹیکنالوجی کے سربراہ حسین شہرابی نے نجی شعبے کی کامیابیوں اور صلاحیتوں کی نمائش میں رہبر انقلاب کے دورے کے موقع پر کوسر نامی سیٹلائٹ کے جدید ورژن لانچ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ یہ سیٹلائٹ اگلے ایرانی سال کی پہلی ششماہی میں خلا میں بھیجا جائے گا۔ کوسر 105 سیٹلائٹ جو کہ ملکی ماہرین کی کاوشوں کا نتیجہ ہے، دراصل دو سیٹلائٹوں کوسر حدود کا اپ گریڈ ورژن ہے جو گزشتہ 5 نومبر کو لانچ کیے گئے تھے۔ یہ دونوں سیٹلائٹس اپنے ریموٹ سینسنگ اور انٹرنیٹ آف تھنگز کے ساتھ زراعت کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ غزہ میں جنگ بندی سمجھوتے کے نافذ ہونے کے باوجود غزہ پٹی کے مختلف علاقوں پر صہیونی حکومت کے جارحانہ فوجی حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس دوران ایک امریکی شہری نے صہیونی مخالف کارروائی میں 3 صہیونیوں کو زخمی کر دیا ہے۔ دوسری جانب غزہ میں امدادی ٹیموں نے ملبے تلے 120 فلسطینیوں کی لاشیں نکالنے کی خبر دی ہے۔ غزہ میں امدادی ٹیموں کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ گزشتہ 48 گھنٹے میں ملبوں سے 120 فلسطینیوں کی لاشیں نکالی گئیں، جن سے اکثر کی صرف ہڈیاں بچی ہیں۔ امدادی ٹیموں کے عہدیدار کا کہنا ہے کہ اندازے کے مطابق 10,000 سے زیادہ فلسطینی اب بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، جنہیں اب جنگ غزہ کے فلسطینی شہدا میں شمار کرنا چاہیے۔ دہشت گردی کی کارروائی میں حزب اللہ لبنان کے ایک اعلی عہدیدار شہید ہو گئے۔ لبنانی میڈیا کے مطابق دہشت گردوں نے مغربی بقا میں حزب اللہ کے اعلی عہدیدار شیخ محمد حمادی کو ان کے گھر کے سامنے فائرنگ کر کے شہید کر دیا۔ المنار ٹی وی کے مطابق مغربی بقا میں حزب اللہ کے رہنما شیخ محمد حمادی مشغرہ شہر میں ان کے گھر کے سامنے دہشت گردوں نے فائرنگ کی۔ گولی لگنے کے بعد شیخ حمادی کو مقامی اسپتال لے جایا گیا، لیکن زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ شہید ہو گئے۔ المنار کے نامہ نگار کے مطابق دہشت گردانہ کارروائی کے بعد دہشت گرد نامعلوم مقام کی جانب فرار ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق لبنان کی سیکورٹی فورسز نے اس دہشت گردانہ کارروائی کا جائزہ لینے کے لیے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ حماس کے ہاتھوں تاریخی شکست کے بعد اسرائیل میں استعفی دینے والوں کی لائن لگ گئی ہے، اور سینئر فوجی حکام کے استعفوں نے بنیامین نتنیاہو اور ان کی کابینہ کو شدید مسائل و مشکلات سے دوچار کر دیا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل میں سیاسی اور عسکری بحران ہر روز نئی شکل اختیار کر رہا ہے۔ اعلی عسکری سطحوں پر پیدرپے استعفی فلسطینی مزاحمت کے ہاتھوں صہیونی حکومت کی سنگین شکستوں کے اعتراف کی نشاندہی کرتے ہیں۔ آپریشن طوفان الاقصی کے بعد، جس کے نتیجے میں 1,200 سے زائد صہیونی ہلاک ہوئے، اور اسرائیل کی غزہ میں ناکامی کی وجہ سے بالآخر حکومت نے جنگ بندی قبول کی، جس کے بعد اسرائیلی حکام یکے بعد دیگرے مستعفی ہو رہے ہیں۔ اس قسم کی بڑی شکست فوج کے جنونی ڈویژن کے کمانڈر ڈومینو کے اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کی وجہ بنی۔ غزہ میں فوجی آپریشن کے انچارج نے بھی استعفی دینے کا اعلان کیا۔ یارون فن کلیمن ان کاروائیوں کی ہدایت کے لیے براہ راست ذمہ دار تھا۔ یارون نے اپنے استعفی میں لکھا کہ 7 اکتوبر کو میں مغربی نیگیو اور اس کے باشندوں کے دفاع میں ناکام رہا، یہ ناکامی مرتے وقت تک میرے ذہن میں باقی رہے گی۔ اس سے قبل اسرائیلی میڈیا نے اطلاع دی تھی کہ اسرائیل کے آرمی چیف ہیٹزی ہالیوی نے اسرائیل کے وزیر جنگ اسرائیل کارٹس کو مطلع کیا تھا کہ وہ 6 مارچ 2025 کو اپنے عہدے سے مستعفی ہوں گے۔ شاہباگ کے سربراہ رونین بار نے بھی قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ مکمل ہونے کے بعد اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا ہے۔ ان استعفوں سے اسرائیل کے سیکورٹی اور عسکری اداروں میں بحران کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اس سے قبل اسرائیل کے انتہا پسند قومی سلامتی کے وزیر اتمار بن گویر، اس کی انتہا پسند جماعت اور سما یہودیت سے تعلق رکھنے والے دو دیگر وزراء نے غزہ جنگ بندی معاہدے پر بطور احتجاج وزیر اعظم نتنیاہو کی کابینہ سے استعفی دیا تھا۔ 7 اکتوبر کو فوج کی ناکامیوں کا اعتراف اور نتنیاہو کی ناکامیوں کی ذمہ داری عسکری اداروں پر ڈالنے کی کوشش نے اسرائیلی حکومت کے اندرونی بحران کو مزید بڑھا دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر خزانہ اسموٹریچ نے بھی کہا ہے کہ اگر غزہ کے خلاف جنگ دوبارہ شروع نہ کی گئی اور حماس اقدار میں رہی تو وہ حکومت کو تحلیل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پارا چنار کے لیے جانے والا 61 گاڑیوں پر مشتمل قافلہ بگن کو پار کرتے ہوئے کرم ایجنسی پہنچ گیا۔ پاکستانی ذرائع ابلاغ کے مطابق 61 گاڑیوں پر مشتمل سامان رسد کا قافلہ پارا چنار کے لیے بدھ کی دوپہر 1 بجے روانہ ہوا، جو 16 جنوری کو ہوئے حملے کے مقام بگن کو کراس کر کے کرم میں داخل ہوا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق قافلے میں آٹا، چینی، پھل، سبزیاں اور ادویات پر مشتمل سامان شامل ہیں۔ قافلے کی حفاظت پولیس اور ضلعی انتظامیہ کر رہی ہے، جبکہ سیکورٹی فورسز بھی معاونت کے لیے موجود ہے۔ قافلے میں مال بردار گاڑیوں سمیت ادویات اور اشیاء ضرورت کی گاڑی بھی شامل کیے گئے ہیں۔ کرم قافلے کے لیے بہترین سیکورٹی انتظامات کیے گئے تھے۔ پاکستانی سیکورٹی فورسز نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے افغانستان سے اسلحہ پاکستان اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق فوجیوں نے 8 جنوری کو غلام خان بارڈر ٹرمینل پر اسلحہ بردار ٹرک قبضے میں لیا اور غیر ملکی اسلحے کی بڑی کھیپ پکڑ لی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ٹرک سے جدید ساخت کا غیر ملکی اسلحہ اور میگزین برآمد کر لیے گئے۔ برآمد شدہ غیر ملکی اسلحے میں 26 M16 رائفلیں شامل ہیں۔ M4 رائفلوں کی 292 میگزین اور 10,000 سے زائد گولیاں شامل ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی سرکاری ایئر لائن ایران ایئر نے حرم رضوی کے زائرین کی سہولت کے مقصد سے کراچی کے لیے براہ راست پرواز شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایران کی سرکاری ہوائی کمپنی ایران ایئر نے 23 فروری 2025 سے مشہد مقدس سے پاکستان کے معروف شہر کراچی اور کراچی سے مشہد کے لیے اپنی براہ راست پروازیں شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق کراچی کے لیے ایران ایئر کا طیارہ اتوار کو مشہد مقدس سے روانہ ہوگا اور پیر کو کراچی سے مشہد واپس آئے گا۔ اس سے قبل ایران کے سول ایویشن اتھارٹی کے سربراہ حسین پور فرزانہ نے کہا تھا کہ رواں سال فروری کے مہینے سے مشہد سے کراچی، گرگان سے استانبول اور بندر عباس سے مسقط کے لیے جدید پروازیں شروع کی جائیں گی۔ ہندوستان کے صوبہ مہاراشٹرا میں ایک بڑا ریلوے حادثہ پیش آیا ہے۔ تیز رفتار ٹرین کی زد میں آ کر 11 افراد ہلاک ہو گئے۔ اس المناک حادثے کے بعد پورے محکمہ ریلوے میں خوف و ہراس کا ماحول ہے۔ ہندوستانی میڈیا کی رپورٹوں کے مطابق صوبہ مہاراشٹرا کے جلگاؤں سے بڑی خبریں آ رہی ہیں۔ تیز رفتار ٹرین کی زد میں آ کر 11 افراد ہلاک ہو گئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اسٹیشن پر ایک ٹرین پہلے ہی رکی ہوئی تھی، ایسے میں کچھ مسافر ٹرین سے اتر کر پٹری پر آ گئے۔ اسی وقت دوسری طرف سے کرناٹک ایکسپریس پوری رفتار سے آ رہی تھی۔ اس دوران کئی مسافر دونوں ٹرینوں کے درمیان پھنس گئے اور اس شرمناک حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ جب یہ حادثہ پیش آیا تو مسافر پشپک ایکسپریس ٹرین سے اتر کر پٹری پر تھے۔ ٹرین کی زد میں آ کر اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کے ہلاک ہونے سے موقع پر کوہرام مچ گیا۔ اطلاع ملتے ہی محکمہ ریلوے کے اعلی افسران موقع پر پہنچ گئے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں۔ تھاما ہے جب سے دامن خیر الانام کو، تھاما ہے جب خیریت سے ہوں، قائم ہے تب سے میرا بھرم، خیریت سے ہوں۔ سرکار نے سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم، خیریت سے ہوں، سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم، خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے ستم، خیریت سے ہوں. عشق نبی میں ایسا ملا ہے سرور کے عشق نبی اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں. اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں. اب دکھ نہ درد ہے ستم خیریت سے ہوں. عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا عشرت بنا ہوں جب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم خیریت سے ہوں. تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم خیریت سے ہوں. جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں. اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. تو لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید.
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص جتنا زیادہ عبرت حاصل کرے گا وہ اتنا ہی زیادہ لغزشوں سے محفوظ رہے گا. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین، حقوق نسواں جو عصر حاضر کا ایک بہت ہی پیچیدہ مسئلہ بن چکا ہے اور آج تک حل نہیں ہو سکا ہے، یہ سب انسانی مسائل کے بارے میں ہماری کج فکری اور غلط سوچ کی نشانی ہے. اور اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ ہم ان تمام مسائل میں تنگ نظری کا شکار ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنے تمام بلند و بانگ دعووں، مخلص اور ہمدرد افراد کی تمام تر جد و جہد اور حقوق نسواں اور خواتین کے مسائل کے بارے میں وسیع پیمانے پر ہونے والی ثقافتی سرگرمیوں اور فعالیت کے باوجود ان دونوں جنس یعنی مرد و عورت اور مسئلہ خواتین اور اسی کے ذیل میں مردوں کے مسائل کو ایک اور طرح سے بیان کیا جاتا ہے، جس کے بارے میں دنیا ایک صحیح راہ و روش کو ڈھونڈنے سے اب تک قاصر ہے. شاید خواتین کے درمیان بہت سی ایسی خواتین بھی موجود ہوں جنہوں نے دنیا کی ہنرمند خواتین کے ہنر اور ادبی آثار کو دیکھا یا پڑھا ہو۔ یہ سب اسی مذکورہ بالا مسئلے کی عکاسی کرتے ہیں کہ خواتین کے مسائل اور اس کے ذیل میں مرد و عورت کے مسائل، بالخصوص انسانیت سے متعلق مسائل کو حل کرنے میں اب تک انسان عاجز و ناتواں ہے۔ ذاتی کج فکری اور فکری خرابیاں اور ان کے نتیجے میں ظلم و سرکشی، تجاوز، روحی ناپختگی، خاندان اور گھرانوں سے متعلق مشکلات، عورتوں اور مردوں کے باہمی تعلقات میں اختلاط و زیادتی سے مربوط مسائل ابھی تک عالم بشریت کے حل نہ شدہ مسائل کا حصہ ہیں۔ یعنی مادی میدانوں میں ترقی، آسمانی وادیوں اور کہکشاؤں میں پیش قدمی، سمندروں کی گہرائیوں میں اتنی کشفیات کرنے، نفسیاتی پیچیدگیوں اور الجھنوں کی گتھیوں کو سلجھانے، اور اجتماعی و اقتصادی مسائل میں اپنی تمام تر حیران کن پیش رفت و ترقی کے باوجود یہ انسان ابھی تک اس ایک مسئلے کا حل تلاش کرنے سے عاجز و ناتواں ہے۔ اسلام تمام انسانوں میں مساوات کا قائل ہے۔ جنسیت، نسل، زبان، رنگ، قومیت اور کسی خاص سرزمین سے تعلق کی بنیاد پر کسی قسم کے امتیاز کا قائل نہیں ہے۔ قرآن کریم نے مختلف آیات میں مساوات کا ذکر کیا ہے اور برتری و فضیلت کا معیار تقویٰ کو قرار دیا ہے، جس کی جزا آخرت میں ملے گی۔ اسلام کے قانون میں تمام افراد حقوق اور فرائض کے اعتبار سے مساوی ہیں، حتیٰ عورت اور مرد میں حقوق کے اعتبار سے بعض خصوصی اور استثنائی مراحل کے علاوہ اور کوئی فرق نہیں ہے۔ قرآن کریم میں مرد اور عورت کی برابری انسانی حیثیت سے ہے، یعنی مشترکہ فرائض و حقوق، حصول کمالات اور فضائل انسانی آخرت میں جزا و سزا کے لحاظ سے دونوں مساوی ہیں۔ اسلام میں عورتوں کا اکرام و احترام کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افراد کی برتری اور پستی کا معیار ان کی جانب سے عورتوں کی تکریم کی مقدار کو قرار دیا ہے۔ کچھ عرصے سے عورتوں نے مغرب میں اپنے کچھ حقوق حاصل کر لیے ہیں، لیکن اس کے لیے انہیں بھاری قیمت چکانی پڑی ہے اور اپنی نسوانی خصوصیات کو بالائے طاق رکھنے پر مجبور ہونا پڑا ہے۔ عورت اور مرد کے ذاتی فرق اور سماجی کردار ادا کرنے میں دونوں کے مابین پائے جانے والے فرق سے انکار کیا جانا عورتوں کے مفاد میں نہیں ہے۔ جبکہ اسلام نے ابتدا میں ہی عورت کے حقوق کا ذکر کیا اور مردوں کو ان کے حقوق کی رعایت کا حکم دیا ہے۔ اسلامی انسانی حقوق کی روح سے عورت اور بچوں کی آسائش کا سامان مہیا کرنا مرد کا فریضہ ہے۔ کنبے کا نفقہ اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری مرد کے فرائض میں شامل ہے۔ مرد اور عورت علیحدہ خصوصیات کے حامل ہیں۔ عورت میں مامتا اور تربیت اولاد کے اعتبار سے شفقت اور نرم دلی فطری طور سے پائی جاتی ہے، لہذا اس سے مرد کے احساسات و جذبات کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ اگر بچے جننے، تربیت اولاد، شیردہی اور گھر کے امور کی سرپرستی کے علاوہ دیگر امور بھی عورتوں سے متعلق کیے جاتے تو یقیناً یہ عدل و انصاف کے منافی ہوتا۔ عورتیں دوہرے فرائض کما حق و انجام نہیں دے سکتیں، اسی لیے اسلام نے مرد اور عورت کی فطرت اور دونوں کی جسمی ساخت کے اعتبار سے دونوں کو علیحدہ علیحدہ فرائض سونپے ہیں۔ جب ہر انسان کی زندگی کا ہدف حد سے زیادہ آزادی اور پابندی برائے نام ہو تو قدرتی طور پر یہ ہدف ایثار و عشق اور وفاداری سے میل نہیں کھائے گا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کنبے پر مرد کی حاکمیت، بیوی کے ساتھ شوہر کا رہن سہن اور اولاد کے لیے والدین کے اطاعت جیسے ضروری امور کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب حیدر علی صاحب، محلہ پھلیل پورہ، کوپا گنج، مئو، یوپی، ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران سے رمضان المبارک میں نشر ہونے والے خصوصی پروگرام نور رمضان اور صبح امید اور عید سعید فطر کی مناسبت سے بہت عمدہ تھے اور بڑی محنت سے مرتب کیے گئے تھے۔ لاک ڈاؤن میں پروگرام سن سن کر معلومات میں اضافہ ہوا اور بہت ہی اچھا لگا۔ پروگرام صبح امید، مقدس دفاع، کلام نور، خلقت کی رانائیاں اور اسوہ بشریت ہمارے پسندیدہ پروگرام ہیں۔ خدا آپ سب کو اچھا رکھے، آمین۔ اور سامعین محترم، حیدر علی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
بغداد کے بازار میں ایک کافر پہنچا، لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ وہ لوگوں کو ان کی نیت کا حال سناتا اور جو کچھ ان کے گھروں میں ہوتا وہ بھی انہیں بتاتا تھا۔ کسی نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اس ماجرے سے آگاہ کیا تو آپ نے عام لباس پہنا اور بازار میں پہنچ گئے۔ آپ نے اپنے ایک ساتھی سے کہا، تو اپنے دل میں کوئی نیت رکھ، اس کا سوال کر۔ آپ کے ساتھی نے دل میں نیت کی اور پوچھا کہ بتاؤ میرے دل میں کیا ہے، تو کافر نے اسی وقت بالکل صحیح صحیح بتا دیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اس کافر کو علیحدہ لے گئے اور فرمایا، تم نے یہ مقام کیسے حاصل کر لیا جبکہ یہ چیز تو نبوت کا جز ہے؟ کافر نے کہا، میں نے نفس کی مخالفت کر کے یہ مقام پایا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تو نے نفس کے سامنے کبھی اسلام کو بھی پیش کیا ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں، میرا نفس اسلام کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، جب تم نے ہمیشہ نفس کی مخالفت کی ہے پھر کیا وجہ ہے کہ اس مسئلے میں نفس کا کہنا مان لیا؟ تمہیں اس مسئلے میں بھی نفس کی مخالفت کرنی چاہیے تھی۔ اس نقطے پر اس نے کچھ دیر تک غور کیا، پھر مسلمان ہو گیا اور ایک اچھا مسلمان ثابت ہوا۔ اسلام لانے کے بعد وہ کبھی کبھار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا۔ ایک دن کسی نے اس سے پوچھا کہ مجھے میری نیت کا حال سناؤ۔ اس نے جتنا بھی غور و فکر کیا اس شخص کی نیت کے حال سے واقف نہ ہو سکا۔ پھر اس نے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا، میں جب کافر تھا تو میں روشن ضمیر تھا کہ لوگوں کی نیت کا حال بھی جان لیتا تھا، لیکن جب سے میں مسلمان ہوا ہوں مجھ سے میری روشنی چھن گئی، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر شخص کی محنت کا اسے ثمر ضرور دیتا ہے۔ جب تک تو کافر تھا تو مخالفت نفس کا ثمر اللہ تعالیٰ تجھے اسی دنیا میں دے رہا تھا اور آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہ تھا، اور اب جب کہ تو مسلمان ہو گیا ہے تو تیرا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے، وہ تجھے آخرت میں اس کا اجر ضرور دے گا، اس لیے اس نے دنیا میں تجھے اجر دینا چھوڑ دیا ہے۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 4 بہمن 22 رجب اور 23 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ 4 بہمن سن 1357 ہجری شمسی کو حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی پیرس سے ایران واپسی کی خبر شائع ہونے کے بعد شاہی حکومت کے وزیر اعظم شاپور بختیار نے ملک کے تمام ہوائی اڈوں کو بند کرنے کا حکم دے دیا تاکہ بزوں میں خود بانی انقلاب اسلامی کا ملک میں داخلہ روکا جا سکے۔ لیکن امام خمینی رحمت اللہ علیہ کا بے صبری اور بے چینی سے انتظار کرنے والے عوام میں شدید غم و غصے کی لہر دوڑ گئی اور آیت اللہ شہید مرتضی مطہری اور آیت اللہ شہید ڈاکٹر بہشتی جیسی انقلابی شخصیات نے ہوائی اڈوں کو بند کرنے کے خلاف تہران یونیورسٹی کی مسجد میں دھرنا دے دیا۔ عوام نے بھی سڑکوں پر نکل کر مظاہرے کرنے شروع کر دیے اور حکومت سے ہوائی اڈوں کو کھولنے کا مطالبہ کیا، جس کے باعث چند دن کے بعد ہی حکومت ہوائی اڈوں کو کھولنے پر مجبور ہو گئی۔ بہمن سن 1293 ہجری شمسی کو پہلی جنگ عظیم کے دوران روسی فوج ایران میں داخل ہوئی۔ ابھی ایران میں قاجاری بادشاہ احمد شاہ کی تاج پوشی کو کچھ ہی عرصہ ہوا تھا کہ پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ اس جنگ میں روس، برطانیہ اور فرانس کی حکومتیں جرمنی، آسٹریا، ہنگری اور اٹلی کی حکومتوں سے لڑ رہی تھیں اور کچھ عرصے کے بعد سلطنت عثمانیہ بھی جرمنی کے ساتھ اپنے اتحاد کا اعلان کر کے جنگ میں کود پڑی۔ جنگ میں شامل دونوں اتحاد اس کوشش میں تھے کہ ایرانی حکومت کو بھی اپنے اپنے مفاد میں جنگ میں گھسیٹ لیں اور ایرانی اسٹریٹجک علاقے سے دشمن پر کاری ضرب لگائیں۔ اگرچہ ایرانی حکومت نے جنگ میں غیر جانبدار رہنے کا اعلان کر دیا تھا، لیکن کسی بھی متحارب فریق نے ایرانی موقف کو اہمیت نہیں دی اور ایران میں داخل ہو گئے۔ برطانوی فوج جنوب کی طرف سے اور روسی فوج شمال کی طرف سے جارحانہ طریقے سے ایران میں داخل ہوئی اور ایک وسیع ایرانی علاقے پر اپنا قبضہ جما لیا۔ روسی فوج عثمانی فوج سے، جس نے آذربائیجان میں گھس کر ایران کے خلاف جارحیت کا ارتکاب کیا تھا، نبرد آزما ہوئی اور سلطنت عثمانیہ کی فوج کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ یہ وہ وقت تھا جب ایرانی حاکمیت اپنے کمزور ترین مقام تک پہنچ گئی تھی اور ایران کی سیاسی اور اقتصادی صورتحال شدید بحران سے دوچار تھی۔ ایران کے شمالی علاقے پر روس کا قبضہ 3 سال تک جاری رہا۔ بالآخر سن 1296 ہجری شمسی میں روس میں کمیونسٹ انقلاب رونما ہوا اور روس کے اندرونی حالات بحرانی ہونے کی وجہ سے روسی فوج نے شمالی ایران سے انخلا کر دیا۔ تیئیس جنوری سن 1556 عیسوی کو چین کے صوبے شانسی میں دنیا کا شدید ترین زلزلہ آیا۔ اس زلزلے کی وجہ سے علاقے کے لوگوں کو زبردست جانی و مالی نقصان پہنچا۔ یہ علاقہ زلزلے کی پٹی پر واقع ہے اور عام طور سے یہاں شدید قسم کے زلزلے آتے ہیں۔ اس وحشتناک زلزلے میں صوبہ شانسی کے 830,000 افراد مارے گئے۔ تیئیس جنوری سن 1897 عیسوی کو ہندوستان کی تحریک آزادی کے ایک سپاہی سبھاش چندر بوس پیدا ہوئے۔ وہ نیتا جی کے نام سے معروف ہیں۔ ان کا تعلق ایک بنگالی گھرانے سے تھا اور ان کی پیدائش اڑیسہ میں ہوئی تھی۔ انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی سے سول سروسز کا امتحان پاس کیا، تاہم جلیاں والا باغ کے سانحے سے متاثر ہو کر انہوں نے سول سروسز سے احتجاجاً استعفیٰ دے دیا اور 1921 میں واپس ہندوستان چلے گئے، جہاں گاندھی جی کی تحریک عدم تعاون میں شرکت کی، لیکن بعد میں گاندھی جی سے ان کے اختلاف ہو گئے۔ اسی زمانے میں انگریز حکومت نے انہیں نظر بند کر دیا، لیکن وہ کسی نہ کسی طرح ملک سے فرار ہو کر جاپان پہنچ گئے، جہاں ہندوستان کو انگریزوں کے تسلط سے نجات دلانے کے لیے ہندوستانی اسیران جنگ پر مشتمل ایک فوج بنا لی، جو برما سے ہندوستان پر حملے میں جاپانی فوج کے ساتھ شریک تھی۔ فوج کے سپاہیوں نے سبھاش چندر کو نیتا جی کا خطاب دیا۔ سبھاش چندر بوس 18 اگست 1945 کو ایک فضائی حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ January 23, 1919 کو بینیٹو موسولینی نے، جو ایک اخبار نویس تھے، اٹلی کی فاشسٹ پارٹی کی بنیاد رکھی۔ اس پارٹی کے اراکین قدیم رومی سلطنت کی قوت اور شان و شوکت کے احیاء کے قائل تھے، اور چونکہ وہ سیاہ لباس پہنتے تھے، لہذا سیاہ قمیض پہننے والوں کے نام سے معروف ہو گئے۔ فاشسٹ پارٹی کی فکری بنیاد ایک آمرانہ نظام اور آزادی مخالف حکومت کی تشکیل پر استوار تھی، اور دوسرے ملکوں کے خلاف فوجی جارحیت کی ترویج کرتی تھی۔ موسولینی نے اس پارٹی کے افراد کے ہمراہ October 1922 میں اٹلی کے دارالحکومت روم پر قبضہ کر کے وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھال لیا۔ موسولینی نے اس کے بعد اپنے اور فاشسٹ پارٹی کے اہداف آگے بڑھاتے ہوئے آہستہ آہستہ اٹلی کے تمام حکومتی امور کو فاشسٹ رنگ دے دیا، لیکن بالآخر 1943 میں دوسری جنگ عظیم کے دوران اٹلی کے وطن پرستوں نے انہیں گرفتار کر کے قتل کر دیا۔23 January 1950 کو صہیونی حکومت کی پارلیمنٹ کنیسٹ نے مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس کو دارالحکومت قرار دینے کا اعلان کیا۔ مقبوضہ فلسطین کی غاصب حکومت کے قیام کے 2 سال کے بعد ہونے والے اس فیصلے سے عالم اسلام میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ صہیونی حکومت نے مختلف ممالک پر بیت المقدس کو دارالحکومت تسلیم کرتے ہوئے اپنے سفارت خانے وہاں منتقل کرنے پر زور دیا، تاہم صہیونی حکومت کے اس مطالبے کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ البتہ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے 6 دسمبر 2017 کو بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرتے ہوئے امریکی سفارت خانہ بیت المقدس منتقل کیے جانے کا اعلان کیا، جس پر دنیا کے بہت سے ممالک نے تنقید کی۔ امریکہ کو چھوڑ کر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے باقی تمام 14 اراکین نے 18 دسمبر 2017 کو ایک قرارداد کے ذریعے ٹرمپ کے اس فیصلے کی مذمت کی، لیکن قرارداد کو امریکہ نے ویٹو کر دیا۔ اسی سلسلے میں ایک مذمتی قرارداد اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے بھی پاس کی تھی۔ بالآخر امریکہ نے عالمی مخالفت کے باوجود اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 14 مئی 2018 کو اپنا سفارت خانہ تل ابیب سے بیت المقدس منتقل کر دیا۔ January 23, 1832 کو مشہور فرانسیسی مصور ایڈورڈ مانے پیدا ہوئے۔ شروع میں مانے ملاح تھے، لیکن بعد میں وہ مصوری کی طرف راغب ہوئے اور اس میدان میں اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے لگے، یہاں تک کہ ان کا فن مقبول عام ہو گیا۔ مانے نے مصوری میں نیچرلزم اور امپریشنزم کے طرز کو اپنایا۔ مانے کے اہم شہپاروں میں اولمپیا، ماں باپ اور رومیوں کا زوال قابل ذکر ہیں۔ ایڈورڈ مانے 1883 میں وفات پا گئے۔ January 23, 1898 کو روسی فلمی مبصر اور ہدایت کار سرگئی میخائلوویچ آئیزنشٹائن پیدا ہوئے۔ سرگئی میخائلوویچ آئیزنشٹائن نے بطور ہدایت کار اپنی پہلی فلم ہڑتال سن 1924 میں بنائی تھی۔ ان کی دوسری فلم بیٹل شپ پوٹیمکن فلمی دنیا میں بڑے تغیرات کا سبب بنی۔ سرگئی میخائلوویچ نے پہلی بار ایڈیٹنگ کی مدد سے مختلف تصاویر یکجا کر کے ایک واضح مفہوم فلمی شائقین کے سامنے پیش کیا۔ سن 1948 میں سرگئی میخائلوویچ کا انتقال ہو گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی اختتام پذیر ہو جائیں گی۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله وصل على النبي محمد وآله ولو تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقوى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الهول من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الحموم والغموم في حسنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے اپنی قدرت سے رات کو تاریک بنایا اور اس دن کو اپنی رحمت سے روشن کیا اور مجھ پر بھی روشنی بکھیری اور اس نعمت سے مستفید ہوتا ہوں. اے معبود، جس طرح آج کے دن زندہ رکھا اسی طرح آئندہ بھی زندہ رکھ اور رحمت فرما اپنے نبی محمد اور ان کی آل پر. مجھے آج اور دیگر راتوں اور دنوں میں حرام کام کرنے اور گناہ کمانے سے داغدار نہ بنا. آج کے دن اور جو اس میں ہے اس کی بھلائی اور بعد میں آنے والے انہی دنوں میں بھلائی عطا فرما. مجھے اس دن کے شر اور جو کچھ اس میں ہے اور اس کے شر اور اس کے بعد کے بھی شر سے بچائے رکھ. اے مابو، میں بذریعہ اسلام تیری طرف وسیلہ پکڑتا ہوں اور قرآن کی حرمت کے ساتھ تجھ پر بھروسہ رکھتا ہوں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیرے حضور اپنا شفیع بناتا ہوں. بس اے معبود، جس ضمانت کے ساتھ اپنی حاجت براری کا امیدوار ہوں اس پر توجہ فرما. اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے معبود، اس جمعرات میں میری پانچ حاجات پوری فرما کہ اپنا کرم وسیع کر دے، اپنی نعمتوں کے ساتھ توانا بنا دے، تندرستی عطا کر جو تیری بندگی کی طاقت اور قوت دے، جس سے میں تیری طرف اجر و ثواب کا حقدار بن جاؤں، اور میرے لیے رزق حلال میں اضافہ فرما اور خوف و خطر کے موقع پر امن سے ہمکنار کر اور غم و علام کے ہجوم میں مجھے اپنی پناہ میں رکھ اور محمد و آل محمد پر رحمت فرما اور ان سے میرے توسل کو روز قیامت نفع دینے والا شفیع بنا کہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے.